السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے شروع ہوگا انشاءاللہ؟ 239. سورہ البقرہ 239 سے شروع کریں. صفحہ نمبر 66 ہوگا، 66 آپ کے پاس، آیت نمبر 239. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي امين يا رب العالمين. سورۃ البقرہ کا مطالعہ اس وقت جاری ہے اور 31 رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر 239 سے آج کا مطالعہ شروع ہو رہا ہے. یہ بات آ چکی ہے کہ رکوع نمبر 28 سے لے کر رکوع نمبر 31 تک یہ 4 رکوع ہیں، ان میں خاندانی زندگی کے حوالے سے تفصیلی ہدایات ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اسی ضمن میں نکاح، عدت کے، طلاق کے معاملات، مہر کی ادائیگی، عدت کے معاملات، بچے کو دودھ پلانے کا معاملہ، ان سارے پہلوؤں سے کافی تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اب جو آج کا مطالعہ شروع کریں آیت نمبر 239 سے، اس میں نماز ہی کے ضمن میں ایک اور ہدایت دی گئی ہے. پچھلی جو آیت تھی آیت نمبر 238، اس میں کہا گیا تھا کہ حافظ علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور صلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوم للہ قانتین، اور اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. وہاں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ معاملات زندگی میں جو شے انسان کے رویے کو صحیح اور درست رکھ سکتی ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اور اس کے پیدا کرنے کا ایک طریقہ نماز کی ادائیگی ہے. اسی طرح معاملات زندگی میں اکثر انسان کھو جاتا ہے اور دنیا میں مبتلا ہو کر اس کے جال میں پھنس جاتا ہے. نماز کا فائدہ یہ کہ ہر چند گھنٹوں کے بعد نماز کھینچ کھینچ کر لے کر آتی ہے بندے کو، اور اللہ کی یاد دلاتی ہے، اس کی حقیقت بندے کی اسے یاد آتی ہے، آخرت کی طلب اور فکر اسے پیدا ہوتی ہے. یوں معاملات زندگی کی درستگی کا بھی احساس پیدا ہوگا اور دنیا کی بجائے آخرت کی توجہ کرنے کا احساس بھی پیدا ہوگا. یہ بات تو پچھلی مرتبہ مکمل ہوئی تھی. اب جو آیت نمبر 239 میں ذکر ہے، یہاں بیان آ رہا ہے صلاۃ الخوف کا، یعنی خوف کی کیفیت ہے کہ جنگ کا معاملہ ہوگا، کئی دشمن کے حملے کا اندیشہ، کسی اور حوالے سے اندیشے ہوں گے، تو وہاں کس طریقے پر نماز کی ادائیگی ہوگی. گو کہ یہاں ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے، اس کا طریقہ وہ بھی بیان ہوا ہے قرآن حکیم میں، اور وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 میں. سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں اس کی ایک عملی شکل بھی بیان ہوئی ہے. یہاں اشارہ ہے، فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، بس اگر تم خوف میں ہو، خوف کی کیفیت میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو نماز پیدل پیدل ہی، یعنی چلتے چلتے ہی ادا کر لو، یا سواری پر. یعنی خوف کی جب کیفیت آ جائے تو جیسے بن پڑے آدمی نماز ادا کر. جیسے ایک عام مسئلہ مشہور ہے مثال کے طور پر، اگر آدمی کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، قیام نہیں کر سکتا، تو کیا کر لے؟ بیٹھ کے پڑھ لے. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے ادا کر لے. اگر لیٹ کر بھی ادا کرنا ممکن نہیں تو اشاروں سے ہی ادا کر لے. یعنی ادا ضرور ہو جیسے بن پڑے. ایسی معاف کیفیت ہو سکتی ہے خوف کے وقت، دشمن کا خوف ہے یا جنگ کا معاملہ ہے، اس طرح کا، اس طرح کی کیفیت کے نا جیسے بن پڑے، سواری پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو، اور جیسے کھڑے ہو، جس طرح رخ ہو جائے، جس طرح بن پڑے نماز ادا کر لو، جیسی کیفیت اس وقت ہو. یہ اس ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. جب خوف کی حالت میں تو نماز ادا کر لو پیدل ہی پیدل یا سواری پر، جیسے بن پڑے، مراد ہے جیسے بن پڑے نماز ادا کر لو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن پا جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہیں تھے. اب یہ بہت قیمتی مقام ہے سنت رسول کی اہمیت کے حوالے سے بھی، اس پر ہم بات کریں گے مختصرا انشاءاللہ. فرمایا جب امن پا جاؤ تو ایسے نماز ادا کرو جیسے اللہ نے سکھائی، یعنی حالت امن میں اب نارمل طریقے پر جیسے نماز ادا ہوتی ہے ایسے ہی تمہیں نماز ادا کرنی ہوگی، مگر کہا کہ جیسے کہ اللہ نے سکھایا، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم جانتے نہیں تھے. اب پورے قرآن کو پڑھ جائیے، اللہ تعالیٰ نے کوئی نماز کا طریقہ سکھایا ہے؟ آج سجدے کا رس قرآن میں ہے، رکوع کا رس قرآن میں ہے، قیام کا رس قرآن میں ہے، لیکن یہ بتایا کہ فجر میں کتنے سجدے کرنے، یا ایگزیکٹ فجر کا وقت بتایا گیا؟ یہ بتایا گیا طلوع آفتاب سے پہلے ادا کر لو، اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے، کلوزنگ پوائنٹ کیا ہے، یہ بھی بتایا گیا. اسی طرح دن جب سورج سوانے سے پر سورج جو ہے وہ چڑھائے تو اس وقت نماز ادا کر لو، سورج کے غروب کے وقت ادا کر لو، رات میں ادا کر لو. یہ اوقات کی طرف اشارتاً تو بات کہی گئی یہ قرآن حکیم میں، لیکن کیا اس کا اوپننگ کو کلوزنگ ٹائم بتایا گیا؟ پتان نہیں بتایا گیا، رکو بتا دیا گیا، سجدہ بتا دیا گیا، قیام بتا دیا گیا، جیسے کہ میں نے عرض کیا، لیکن کب اور کتنے رکو، کتنے سجدے، کتنے قیام قرآن نے تو نہیں بتایا. تو نماز کا یہ تفصیلی طریقہ ہمیں رسول اللہ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نوٹ مزید کیجئے، طریقہ بتایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہے میں نے بتایا ایسے نماز ادا کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں نماز سکھائی ہے. اچھا آپ کہہ سکتے نماز کہاں سے آ گئی، یا تو ذکر کا لفظ ہے، فَذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر ادا ذکر کرو، کما علمکم، جیسے کہ تمہیں اللہ نے سکھایا. اس سے پہلے نماز کا بیان آیا پچھلی آیت آیا، پھر خوف کی حالت میں بیان آیا آیا، اب امن کی حالت میں بیان آ رہا ہے، تو امن کی حالت میں کس ذکر کا بیان ہے؟ وہ ذکر جو پچھلی آیت میں بیان ہوا، نماز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جیسے سکھایا ویسے نماز ادا کرو. اب اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہیں سکھا رہے، معلوم ہوا کہ جو نماز ہمیں رسول اللہ نے سکھائی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو کس نے سکھائی؟ اللہ تعالیٰ نے. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی تھی. اس کی ایک دلیل پہلے بھی آپ نوٹ کر چکے ہیں، جب دوسرے پارے کا آغاز ہوا تو تحریر قبلہ کا موضوع آیا تھا پہلی صفحے میں، دوسرے پارے آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی جس قبلے پر آپ تھے وہ ہم نے مقرر کیا. کون سا قبلہ تھا وہ؟ اولاً بیت المقدس. قرآن میں یہی لکھا ہوا کہ اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیجیے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب آپ کا رخ ہو جائے مسجد حرام کی طرف. تو جس قبلے پر آپ تھے وہ ہم نے مقرر کیا تھا اللہ فرمانے، اللہ نے قرآن میں تو کوئی آیت ایسی نازل نہیں. معلوم ہوا کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کے رسول اور وحی آیا کرتی تھی. یہ نقطہ آپ نے نوٹ کیا تھا تحویل قبلہ کے حوالے سے بھی، یہی نقطہ یہاں پر بھی ہے کہ جیسے اللہ نے سکھائی نماز ایسے تو نماز ادا کرو جو تم جانتے نہیں تھے. تو ہمیں سکھائی ہے ظاہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھائی. معلوم ہوا اللہ کے رسول پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آیا کرتی تھی. کما علمکم، جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا، ذکر کرو، ما لم تکونوا تعلمون، جیسے کہ تم جو کہ تم جانتے نہیں تھے. اس کے بعد جو اگلی آیت ہے یہ منسوخ مانی جائے گی، ناسخ و منسوخ پر ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 کی روشنی میں. بعد میں آنے والا آخری حکم حتمی حکم ناسخ، اور جو اس سے پہلے آیا وہ منسوخ کہلاتا ہے. اب جو اگلی آیت ہے اس میں اولین طور کی ہدایت تھی کہ کسی شخص کے انتقال کا وقت ہے، یا انتقال سے قبل یوں کہیے کہ اس کو وصیت کی تنقید کی گئی تھی اپنی خاتون اپنی بیوی کے حوالے سے جو کہ بیوہ ہو جائے. آئیے پہلے اس کا مطالعہ کریں. فرمایا والذین یتوفون منکم، اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں یعنی انتقال جن کا ہو جائے، ویذرون ازواجن، اور چھوڑ جائیں وہ بیویاں، وصیت لازواجہم، تو ان پر لازم ہے وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول غیر اخراج، ایک سال پر ایک سال تک قرض دینے کی بغیر اس کے کہ ان کو نکالا جائے گھر سے. فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ بیوی جو کہ بیوہ ہوگی خود نکل جائیں گھروں سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو تم پر اس بارے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں جو یہ عورتیں اپنے حق میں بھلے طریقے پر فیصلہ کریں، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. ابھی جیسے کہ میں نے عرض کیا اول دور کی ایک ہدایت تھی کہ اگر کسی کوئی شخص وصیت کر جائے اپنی بیوی کے لیے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری اس بیوی کو سال بھر تک تو میرے اسی گھر میں رکھا جائے گا اور اس کے اخراجات بھی دیے جائیں گے، یا کہ اس کے ترکے میں سے دیے جائیں گے. یہ اول دور کا حکم تھا جس کے بعد دیگر آیات آنے کے نتیجے میں یہ جو حکم ہے وہ منسوخ شمار کیا جائے گا. چنانچہ اس حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 224 میں, معاف کیجیے گا, آیت نمبر 234 میں یہ بیوہ عورت کی عزت کا بیان آیا تھا. پیج نمبر 64 پہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ بیوہ عورت کی مدت کتنی ہے عزت کی, 4 مہینے تک, یہ آخری حکم صحیح. اور یہ عزت اس خاتون کے شوہر کے انتقال ہوا وہ وہیں پہ ادا کر سکتی ہے, ادا کر لے ٹھیک ہے اسی گھر کے اندر. اول حکم کیا تھا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, 1 سال تک کا حکم تھا, لیکن جب یہ عزت کی مدت کا تعین کر دیا گیا کہ بیوہ کی عزت ہوگی کتنی, 4 مہینے 10 دن, تو یہ اب جو حکم اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ منسوخ ہوگا. ایک بات. دوسری بات تھی کہ سال بھر کا خرچہ بھی دینا ہے, وہ بھی منسوخ. کیسے؟ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 کا نزول ہو گیا. سورت النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکامات کا ذکر آیا. شوہر بیوی بی کی آپس میں دوسرے کے لیے وراثت میں سے کیا حصہ مقرر ہوگا, ماں باپ کا کیا حصہ ہوگا, اولاد کا کیا حصہ ہوگا, یہ سارے حصے شوہر بیوی بی, ماں باپ اور اولاد یا بہن بھائی, ان سب کے حصے قرآن نے مقرر فرما دیے. سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اس کی تفصیل آتی ہے. وہ آیت آ گئی تو اب یہ آیت کیا سمجھی جائے گی؟ منسوخ سمجھی جائے گی. اب ایک عام سوال ہے جس کا جواب پہلے بھی مختصراً غالباً آیا ہوگا کہ بھائی جب منسوخ ہے تو اس کی تلاوت کیوں برقرار رکھی جائے, صحیح؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے, اللہ جو چاہے کرے. جب ناسیوں کو منسوخ والی آیت پڑھی تھی ہم نے آیت نمبر 106, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نہیں کہا تھا زمین و آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے, جو چاہے کرے. پھر تم کو تو سوال کرنے والے, تو پہلا اصولی جواب تو یہ ہے, مان لے پھر سمجھنا آسان ہوتا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہمیں معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یکدم احکامات نہیں دیے بلکہ تدریجن ہمیں احکامات دیے. نمبر 3, جب اللہ تعالیٰ نے تدریجن احکامات دیے تو تدریجن ان کو آسان بھی فرما دیا. نمبر 4 یہ ہے کہ اس سے اللہ کی جو شفقت ہے اپنے بندوں پر اس کا بھی احساس ہوتا ہے. نمبر 5 یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تربیت میں تدریج کو سامنے اور پیش نظر رکھنا چاہیے. یہ چند حکمتیں ہیں, بہت ساری حکمتوں میں سے. بارہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی اس کی تلاوت تو یقیناً کی جائے گی, لیکن یہ اب منسوخ سمجھی جائے گی عملی اعتبار سے. مزید فرمائیں کہ فہین خرج نہ, 1 سال کی بات تو اولن تھی, اب اس کے بعد وہ کوئی گھر سے نکلنا چاہے تو وہ حرج نہیں. اور اب یہ کہ بیوہ کی عزت پوری ہو گئی, ابو کی نکاح کرنا چاہے تو اس کے بعد, یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ زبردست حکمت والا ہے. ولی مطلقات متاع بالمعروف, اور مطلقہ عورتوں, یہ پڑھا جائے گا لفظ مطلقہ, اور مطلقہ یعنی طلاق یافتہ عورتوں کے لیے فائدہ پہنچانا ہے ان کو, یعنی ان کو فائدہ پہنچایا جائے گا دستور کے مطابق بھلے طریقے پر. یہ وہ تفصیلات ہیں جو پچھلی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں. طلاق دے دی, اگر رخصتی نہیں ہوئی اور مہر بھی مخصوص نہیں تھا تو کچھ دینا لازم نہیں, لیکن بہتر ہے کہ کچھ دے دلا کر فارغ کر دیا جائے. یہ تفصیلات پڑھی تھی نا, طلاق دے دی, رخصتی نہیں ہوئی, مہر مقرر تھا, آدھا مہر دینا پڑے گا, اور مہر مقرر نہ ہو تو کون سا مہر مانا جاتا ہے؟ مہر مثل مانا جاتا ہے. یہ تفصیلات جو ہم نے پڑھی تھی اسی کی طرف اشارہ ہے. ولی مطلقات متاع بالمعروف, اور مطلقہ عورتوں کو فائدہ پہنچایا جائے بڑے طریقے پر. حقاً علی المتقین, یہ لازم ہے, حق ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے ذمے. کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح طور پر بیان فرماتا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو, سمجھو اور ان تعلیمات پر عمل کرو. یہاں پر اگر 31 رکوع الحمدللہ مکمل ہوئے, اور پچھلے 4 رکوع جو ہم پڑھ رہے تھے اس کی تکمیل ہوتی ہے. خاندانی زندگی کے حوالے سے تفصیلی احکامات اس مقام پر ہمارے سامنے ہیں. اب رکوع نمبر 32 اور 33, ان دو رکوعوں میں سابقہ جو امت تھی, کون سی امت تھی سابقہ؟ امت مسلمہ بنی اسرائیل, ان کی تاریخ کے 2 واقعات بیان ہوئے, اور ان واقعات کے بیان سے دراصل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو ذہنی طور پر تیار کرایا گیا ہے غزوہ بدر کے. اس رکوع میں جب ہم پڑھیں گے انفاق کا بیان بھی آئے گا اور قتال کا بیان بھی آئے گا. یہ بات آپ کو پہلے لکھوائی جا چکی ہے, بیان کی جا چکی ہے. یہ جو ہم البقرہ کا اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں, جو کہ رکوع نمبر 19 سے شروع ہوا اور آخر تک جائے گا رکوع نمبر 40 تک, یہ امت مسلمہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اس سے خطاب ہے. اس خطاب میں چار باتیں دوہرا دوہرا کر آئیں گی. نمبر ایک کون سی تھی جی؟ چار باتوں میں سے دو تو ابھی گنوائی میں نے آپ کو، انفاق اور قتال، باقی دو باتیں جو دوہرا دوہرا کر آئیں گی، یاد آ رہی کسی کو؟ اچھا چلیں، نمبر ایک عبادات، نمبر دو معاملات، نمبر تین جہاد بالمال یعنی انفاق، اور نمبر چار جہاد بالنفس یعنی قتال. یہ چار باتیں لکھ چکے ہیں آپ کو، آیت 153 کے ذیل میں لکھا ہوگا آپ نے، مجھے امید ہے. عبادات نمبر دو، معاملات نمبر تین، جہاد بالمال یعنی انفاق، اور نمبر چار جہاد بالنفس یعنی قتال. اب آپ نے دیکھا کہ معاملات کے ذمن میں چار رکوع آئے مستقل، اب انفاق اور قتال کے ذمن میں، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے ذمن میں چند باتیں اس رکوع میں آئیں گی، لیکن دو رکوع کا میں عرض کر رہا تھا، رکوع نمبر 32 اور 33، سابق امت بنی اسرائیل کے چند واقعات کا بیان، اور قتال کے حوالے سے ذکر آئے گا انشاءاللہ، اور یہ ذہن تیار کرایا گیا صحابہ کو غزوہ بدر سے پہلے غزوہ بدر کے لیے، کہ ہم جانتے کہ سورۃ البقرہ مدنی دور میں نازل ہو رہی ہے لیکن ہجرت کے فوراً بعد نازل ہو رہی ہے، تو اس میں ذہن تیاری کرائی گئی ہے صحابہ کرام کو غزوہ بدر کے حوالے سے. فرمایا الم ترى الى الذين، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، خرجوا من ديارهم، جو نکلے اپنے گھروں سے، وهم الوف، جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حضر الموت، موت کے در سے وہ نکل گئے تھے، فقال لهم الله موتوا، تو اللہ نے اس سے کہا کہ تم مر جاؤ، ثم احياهم، پھر اللہ نے سب کو زندگی عطا فرمائی، ان الله له فضل على الناس، بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، ولكن اكثر الناس لا يشكرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اب اس زمن میں ایک سے زائد واقعات مفسرین نے بیان فرمائے، ہزاروں کی تعداد میں کچھ لوگ اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے خوف سے، اللہ نے پھر بھی موت دے دی اور پھر دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا، دیکھو تمہاری تدبیریں کام نہیں آئیں گی، زندگی موت کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. ایک رائے بیان کی گئی کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل گئی تھی، مثلا طاعون کا مرض اس طرح کی، تو لوگ موت کے خوف سے وہاں سے باہر چلے گئے تاکہ جان ان کی بچ جائے. ویسے آپ کے علم ہوگا کہ ہمارے دین کی تعلیم اس بارے میں کیا ہے، اگر کسی علاقے میں اس طرح کی وبائی امراض پھیل جائیں تو باہر والے اندر نہ جائیں، اندر والے باہر نہ آئیں، یہ حکمت ہے یقیناً اس میں، یہ اس کی وضاحت ہمارے سامنے رہنی چاہیے. بہرحال یہ تو ہے ہمارے دین کی تعلیم. ادھر کیا ہوا، ایک رائے والا ماں کی تو اس طرح کا وبا کا معاملہ پھیلا اور یہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کے اپنی جان کو بچانے کے لیے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور رائے بیان کی گئی ہے جو زیادہ قرین قیاس ہے اس مقام پر جو آیات ہیں ان کے مزاج کے اعتبار سے، اور یہ تھا کہ کچھ لوگ تھے کسی علاقے میں، ان کو ان کے وقت میں حکم تھا قتال کا، وہ قتال کے حکم سے بھاگ نکلے کہ اگر قتال کے لیے جائیں گے، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے جائیں گے تو کیا ہوگا، موت آ جائے گی، تو بھی اللہ نے موت دے دی ان کو اور دوبارہ کھڑا کر دیا، یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ قتال میں جا کر ہی موت نہیں آ سکتی، موت اس کے علاوہ بھی آ سکتی. اس حوالے سے بہت مشہور واقعہ یا الفاظ ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب دیا تھا، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کئی معرکوں میں شریک رہے، لیکن کیا ہوا، بستر پر ہیں، زخم ایک ایک حصے پر جسم کے زخم موجود ہیں، اور فرما رہے تھے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ یا قتال کے لیے نکلے گا تو موت آ ہی جائے گی، وہ آ کر مجھے دیکھ لے، میرے جسم کے ایک ایک حصے پر زخم موجود ہے لیکن مجھے موت بستر پر آ رہی ہے. اور کیا لوگوں کو اور دیگر وجوہات کی بنیاد پر موت نہیں آتی، کہ اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو ہی موت آتی ہے، نہیں کہ وہ تو شہید کہلاتے تھے، اور کسی وجوہات کی بنیاد پر موت نہیں آتی. تو دوسری بات، دوسرا واقعہ بیان کیا گیا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، نکل کھڑے ہوئے گھروں سے، اس لیے کہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر قتال کے لیے نکلیں گے تو موت آ جائے گی، تو اللہ تعالی نے کہا کہ موتو تم مر جاؤ، تم احیاہم، پھر اللہ نے زندگی ان کو عطا فرمائی. اب بعض میں یہ کہا، بعض مفسرین نے اس سے مراد معنوی طور پر ایک بات بیان کر، معنوی طور کا مطلب ہے کہ انر سائڈ کو ہائی لائٹ کرنے والی بات ہے، کہ ایک قوم تو بالکل ہی نہ ہنجار اس طرح کی مر گئی ختم ہو گئی، اس کے بعد جو اگلی نسل پیدا ہوئی وہ بڑھے گی. جیدار قسم کے لوگ تھے, جان لگانے والے تھے, ایک تو یہ مانی ریاست تھی. جبکہ دوسری رائے جو زیادہ بہتر محسوس ہوتی وہ یہ ہے کہ قرآن کی ان الفاظ کو اس کی فیس ویلیو کر رہے ہیں. اللہ نے کہا مر جاؤ, وہ مر گئے. اللہ نے کہا زندہ ہو جاؤ, اللہ نے اللہ کے حکم سے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. ایسا کوئی واقعہ ہم نے پڑھا ہے؟ یہ شخص مر گیا ہو دوبارہ زندہ ہو گیا ہو. جی ہر عزیر علیہ السلام کا, وہ بعد میں پڑھیں گے. جب تک ہم نے پڑھا ہو مر گئے ایک شخص دوبارہ زندہ کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اس کو. نہیں اصحاب القاف کا واقعہ ابھی ہم نے اس کلاس میں نہیں پڑھا. جی جی البقرہ کا نام البقرہ کیوں ہے؟ گائے والا واقعہ یاد آ گیا. باقی تو ابھی تھوڑی آیات کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام مشہور یہی ہے کہ ان کا واقعہ ہے, ان کا بیان ہوگا. سو برس تک اللہ نے سلائے رکھا. اور اصحاب القاف کا واقعہ بھی ہمارے علم میں الحمدللہ صدیوں کا معاملہ ہو گیا. وہ تو اللہ اس بات پر قادر ہے, لیکن اب تک ہم نے واقعہ اپنے مطالعے میں کون سا پڑھا؟ گائے والا. کہ دیکھو اس کو لوتھڑا یا ہسٹر مارو گائے کا, یہ مقبول زندہ ہوگا. ہوا, قادر کا نام بتایا بتایا, اس کے بعد دوبارہ اس کی موت واقع ہوگی. کیا دکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ کہ زندگی کی اس موت کے بعد بھی زندگی ہوگی. جو اللہ پہلی مرتبہ پیدا کر چکا وہ موت بھی دے سکتا ہے, وہ موت کے بعد دوبارہ بھی زندگی عطا کر سکتا ہے. یہ مختلف ادوار میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقتیں بیان کی. ہم کیونکہ مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارا ایمان ہے, یہ کلام برحق ہے, ہمارے لیے اتنی بات کافی. جو کلام کو بھی نہیں مانے گا پہلے اس سے کلام بنوایا جائے گا. اس کے بہت سارے ذرائع, جیسے ایک ذریعہ یہ کہ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک جو کام کر رہے ہیں مثال کے طور پر, یہ شیخ احمد ازاد جو کام کیا, اینڈ سو آن, اس سے اللہ کی کتاب بنوائے. ماننے کا تو پھر ہر بات ماننی پڑے گی. ہم کیونکہ الحمدللہ مانتے ہیں قرآن حکیم کو, اس سے ہمارے ایمان کی بات کافی کہ اللہ نے ایسا کیا ہو گا اور یقیناً ایسا ہوگا. تو اس کو اس کی فیس ویلیو پر لے کہ اللہ نے سب کو موت دی اور دوبارہ کھڑا کر دی, کہ تمہاری تدبیریں تمہیں موت سے بچا نہیں سکتی. اللہ کی راہ میں نکلنے سے فرار اختیار کر لو تو زندگی بچ نہیں سکتی, موت تو پھر بھی آ جائے گی. تو کیوں نہ اللہ کی رضا والی موت آئے, کہ اللہ ہم سے راضی ہو اس حال میں ہمیں موت آ جائے. اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرمائے. فرمایا کہ تم احیاء, پھر اللہ نے اس سب کو زندگی عطا فرما دی. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اب آج زیادہ نہیں لگ رہی آپ کو؟ تھوڑی سی زیادہ نا. چلیے لگے تو مجھے بتا دیجیے گا. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اب قتال کے الفاظ آ رہے ہیں, اسی سے زیادہ قدیم خیال سے کہ پچھلا واقعہ جو قتال کے ضمن میں کوئی واقعہ تھا. واللہ اعلم. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور تم لڑو اللہ کی راہ میں. واعلموا, اور جان لو. ان اللہ سمیع علیم, بے شک اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. قتال کے متعلق گفتگو کے یہ برتب آ چکی ہے. اسی البقرہ میں آیت 190 ہم نے پڑھی, آیت 193 ہم نے پڑھی. قتال کے مقاصد مختصراً ہمارے سامنے آ چکے. اللہ کے دین کی سربلندی, ظلم کا خاتمہ, عدل کا نفاذ. اس لیے اس وقت تفصیل اس کی زیادہ ہمیں درکار نہیں ہوگی, تفصیلات آ چکی ہیں پہلے. وَعَلَمُوا, اور جان لو. أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, بے شک اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اس کے بعد بہت پیارا انداز اللہ ہے, انفاق کا بیان ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بیان ہے, لیکن بہت ہی موٹیویٹنگ انداز اللہ کی طرف سے, ترغیب والا انداز. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, تو اللہ بڑھا دے اس کو اس شخص کے لیے کئی گنا زیادہ کر دے. واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ تنگ دستی بھی دیتا ہے, تنگی کا معاملہ بھی فرما دیتا ہے, اور اللہ کشادگی بھی فراخی بھی عطا فرماتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ. اب یہ انفاق کے حوالے سے گفتگو ہے, لیکن اس پہ کچھ باتیں ہمیں سمجھنی ہیں. پہلی بات قرض حسن, ان دو الفاظ کو پہلے سمجھیے. عام طور پر ہمارے یہاں معروف جو اصطلاح ہے قرض حسن کی, وہ کبھی تو وہ نیشنل بینک تھا کہ جس نے اسٹوڈینٹس کو لون دی تھی کسی زمانے میں, 25,000 لے جاؤ, 25,000 واپس کر دینا, بھلائی کا کام کیا سب نے, ٹھیک ہے جی. باقی جو بھی دھندے کیے ہوں لیکن یہ بھلائی کا کام کیا تھا. تو ایک تو یہ قرض حسن مشہور ہے. ایک قرض حسن ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی مدد کی, اس کو قرض دیا, اور کبھی ہم کہتے تھے بھائی جب سہولت ہو دے دینا, ورنہ کوئی بات نہیں, یا ہم کہتے ہیں جب سہولت ہو دے دینا, اور دل میں ہمارا نیت کیا ہوتی کہ نہیں دے گا تو میں نے معاف کر دیا. یہ ہماری اصطلاحات میں قرضے ہیں. یہ کام تو اچھا ہے, کسی کو قرض دے دینا اگر حقیقی ضرورت ہے, اور معاف کر دینا اگر گنجائش موجود ہے, اچھی بات ہے. لیکن قرض حسن قرآن کسی اور معنی میں استعمال کرتا ہے. یہ وہ قرض حسن نہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں, اس کا بھی اجر ہے, لیکن قرض حسن قرآن میں استعمال ہوتا ہے اس انفاق کے لیے جو اللہ کے دین کی نشر و اشاعت, اس کی دعوت, اس نفاذ اور اس کے قیام کی جد و جہد کے لیے خرچ کیا جائے. قرض حسن اللہ کے دین کی نشر و اشاعت, اس کی دعوت, اس کے قیام, اس کے نفاذ کے لیے جو مال خرچ ہوگا, انفاق ہوگا, اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا, ان دو الفاظ پر بھی تھوڑا سا غور کیجیے. قرض وہ رقم ہوتی ہے جس کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے. حسن میں کئی باتیں ہیں, حسن عمدہ حسن سے ہیں. حسن میں نمبر ایک, جو شے دے رہے ہیں وہ پاک ہو, حلال ہو, مال حرام سے کیا ہوا انفاق قبول نہیں ہوتا. نمبر دو, عمدہ سے عمدہ پیش کرنے کی کوشش کی, گھٹیا اور رضی قسم کی شے نہیں. قرآن ہمیں کہتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین شے میں سے خرچ نہ کرو. ربی اور گئی اسی چیزیں دینے کی کوشش نہ کی جائے, عمدہ سے عمدہ دینے کی کوشش کی جائے. جیسے اس کی مثال غالباً کبھی آئی ہوگی کہ اس ہمارے مطالعے غالباً کہ بولتے ہیں نا, ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں, مثال آئی یہاں پر آئی نہیں؟ اچھا جی, ہم نے کھانا کھایا, 950 کا بل بنا, اس میں بہت شریفانہ طریقے سے وہ ایک پرس ٹائپ کی چیز یا ڈائری ٹائپ کی چیز میں لا کے بل رکھا, ہم نے 1000 کا نوٹ رکھا, اور ہم نے پھر کیا کہا اس کو, رکھ لو. اور انگلش میں کیا کہہ دیتے ہیں, یہ بات ہوئی ہے کبھی نہیں, کیپ دا چینج, ٹھیک ہے. اچھا, اگر 970 کا بل بنے گا تو ہم پھر بھی کیا کہیں گے, کیپ دا چینج. اور 990 کا بنے گا پھر بھی کیا کہیں گے, کیپ دا چینج. اور اگر بل 1000 کا بن گیا تو السلام علیکم, گھٹے رہیں گے. اور مڈرمی اس بچے میں 50 یا 30 یا 10 کی تو ویلیو ہے ہمارے نظام میں. سگنل پہ گاڑی رکتی ہے, پروفیشنلس کو نہیں دینا چاہیے, آئی اگری, لیکن جو لوگ بھی دیتے ہیں وہ کیا دیتے ہیں, وہ سکے جو پڑے ہوئے, ایسے ہی ہے نا, بچا ہوا ہے. تو خدا را اللہ کے دین کے لیے کوئی ایسا تصور نہ ہو. کیپ دا چینج مائی لارڈ, کیپ دا چینج مائی لارڈ, استغفر اللہ, ایسا نہ ہو, بہترین جانا چاہیے وہاں. ہماری زندگی کا بھی اور ہمارے مال کا بھی. تو حسن یا حسن یہ بھی, قرض حسن میں پہلی حسن کیا ہوا, پاک و حلال, نمبر دو کیا ہوا, عمدہ ہو, نمبر تین عمدہ نیت کے ساتھ ہو. کروڑوں دیا لیکن دکھاوے کے لیے دیا تو کیا ہو گیا, شرک. مصطفی احمد کی روایت ہے, من تصدق یرا فقد اشرک, جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا. یہ تین باتیں حسن میں آ گئی. تو قرض وہ رقم جس کی ادائیگی لازمی ہوتی ہے, اور حسن میں تین باتیں ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن. سوچئے آج جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے وہ عطا کس کی ہے, اللہ ہم مالک ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک کون ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پہلی بات یہ کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ اس کی عطا ہے, اللہ وہ مالک ہے, اللہ اونر ہے بیسک, اینڈ وی آر دی کسٹوڈینس, ہم تو اس کے امین ہیں. نمبر دو, اگر کچھ اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں, اس کے دین کے لیے لگا رہے ہیں, تو اس کی توفیق کون دے گا, اللہ. نمبر تین, اگر کچھ لگایا بھی تو اسے قبول کون کرے گا, اس کی مرضی, نہ کرے تو کچھ کہہ سکتے. نمبر چار, قبول کرنے کے بعد وہ کہے کہ میں تمہیں کچھ بدلہ بھی دوں گا تو اس کی مرضی. نمبر پانچ, وہ کہتا ہے بڑھا چڑھا کر دوں گا. اور پانچ باتوں کے بعد یہ جملہ کہیے کہ پھر تو اس کی عنایت در عنایت در عنایت در عنایت در عنایت در عنایت, ہمارا کمال کیا. یہ ہے جو خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے موٹیویٹ کیا, من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ اس کو بڑھا دے اس کے لیے کئی گنا زیادہ کر، کئی گنا بڑھا کر اس کو عطا فرمائے. کتنا بڑھائیں گے؟ اللہ سورۃ البقرہ ہی میں پڑھیں گے آگے چل کے آیت 261 میں، 700 گنا 700 times اللہ تعالیٰ بڑھا دے، which comes to 70,000%. امیجن، انمیجنبل، 70,000% اللہ بڑھا کر دینے کا قادر ہے. اور مزید فرمایا البقرہ 261 میں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے گا 700 گنا سے زیادہ بڑھ کر بھی عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے. دنیا میں آج کسی کو پتا چل جائے نا، اس وقت جو حالات ہیں ہمارے کہ 10% مل رہا ہے، بھاگے بھاگے جائیں گے لگانے کے، کیونکہ اس وقت مسئلہ ہے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. وہ ڈوب بھی سکتا ہے، وہ جو لگ رہا ہے وہ بھی ڈوب سکتا ہے، اور اللہ نے جو گارنٹی دی ہے اس کے ڈوبنے کا امکان. یہ سارے بینک جو گارنٹیاں دیتے ہیں یہ لمیٹڈ ہیں، ان کی اپنی کریڈیبلٹی کا ہمیں شیورٹی نہیں. بڑے بڑے ڈوب چکے ہیں اور ڈوب رہے ہیں اسٹل، لیکن اللہ کا معاملہ ایسا، اللہ ہمیں اس طرف ادھر لگانے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے بڑے سادہ الفاظ میں بات کی، دنیا میں لگاتے ہو ادھر انویسٹ کر رہے، یہاں کیڑا لگنے کا بھی اندیشہ ہے، دیمک کھا جائے گی، چوری کا بھی خوف ہے، ادھر لگاؤ جہاں نہ کیڑا لگنے کا اندیشہ ہے نہ چوری کا کوئی خوف ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ ہی ہے جو تندرستی بھی دیتا ہے خوشحالی بھی دیتا ہے. کسی کو کم دے کر آزمایا، کسی کو زیادہ دے کر آزمایا. یہ سارا معاملہ زندگی بھر کا امتحان کا ہے، کہیں صبر کا پہلو ہے تو کہیں شکر کا امتحان ہے، یہ زندگی امتحان ہے. ہاں ایک بات توجہ سے سن لیجئے گا، وہ امتحان زیادہ سخت ہے جہاں مل رہا ہو، اور وہ امتحان آسان ہے جہاں لیا جا رہا ہو واپس. بہت مشہور واقعہ ہے حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک مسئلے کے حوالے سے جب انہوں نے رائے اختیار کی، خلق قرآن کا مسئلہ تھا، اس مسئلے کی تفصیل میں نہیں جا رہے، تو اس پر ان کو سزائیں دی گئی، اور چاروں ائمہ کو، دیگر ائمہ کو بھی سزائیں، ہر ایک کوئی، اور اتنے کوڑے ان پر برسائے گئے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی جیسے جانور پر بھی برسائے جاتے تو وہ شاید مر جاتے. بھارا وہ اللہ کے فضل سے برداشت کر گئے. اس کے بعد حالات میں تبدیلی واقع ہوئی. بعد میں آنے والا خلیفہ، وہ کچھ ان کا عقیدت مند تھا، کچھ نیک بھی ہوگا، اس نے اعزاز کیا، اقرار کیا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور اشرفیوں کی بھری ہوئی کھیری بھجوا دی امام صاحب کے لیے. امام صاحب نے وہ کھیری دیکھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور فرمانے لگے یا اللہ وہ آزمائش آسان تھی جس میں تو مجھ سے کچھ لے رہا تھا، میری جان جا رہی تھی تو آسان تھی، یا اللہ یہ آزمائش مشکل ہے جس میں تو مجھے کچھ دے رہا ہے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور وہ پھر ہی واپس کر دی کہ میں اس آزمائش کا متحمل نہیں. یہ حقیقت ہے، واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ نے تندرستی بھی دیتا ہے خوشحالی بھی دیتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان کرنا. اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ آ رہا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا، اور اس کی کچھ تفصیل یہ پس منظر ایسے ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا دور ہے، برسے ہو چکے ہیں، ایک نئی نسل پیدا ہو چکی ہے. ایک وہ نسل تھی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ جب قتال کا مرحلہ آیا تو صاف انکار کر دیا. سورۃ المائدہ آیت 20-26 میں تفسیر آتی ہے اس واقعے کی، جو میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جب قتال کا مرحلہ آیا تو صاف پورا انکار کر ڈالا. آیت نمبر سورۃ المائدہ آیت 20-26 میں تفسیر ہے، اور المائدہ کی آیت 24 میں ذکر آتا ہے، انہوں نے کہا کہ فضا بنتا ربو کا فقاتلا ان نہ ہونا قاعد، موسیٰ آپ جائیے آپ طرف جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھ رہے ہیں. صاف انکار کر دیا. اس کے بعد ذلت ان پر تھوپ دی گئی. اب برسوں گزر چکے ہیں، وہ نسل جا چکی ہے، اب نئی نسل آ گئی، اس میں جوش ہوگا، جذبہ ہوگا، ولولہ ہوگا. انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے درخواست کی کہ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے درخواست کیجئے کوئی بادشاہ کو سپہ سالار ہمارے لیے مقرر کیا جائے، ہم اس کی سرکردگی کے اندر جنگ کریں، کوئی خطہ حاصل کریں اور عمل کریں دین پر. اس زمانے میں جو نبی تھے ان کا نام سموئیل، شموئیل انگلش میں ہو جائے گا، سموئیل اردو میں لکھا جاتا ہے. سموئیل نبی اس زمانے کے اندر موجود تھے. اس حوالے سے ذکر آ رہا ہے، فرمایا الم تو الملئی من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک جماعت کی طرف بنی اسرائیل میں سے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے. اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، جبکہ انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہ آپ مقرر فرما دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ، نقاتل في سبيل الله، تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راہ، بادشاہ بھی اور سب سالار آپ کہیے کہ جس کی سرکردگی کے اندر جنگ ہو. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا، انہوں نے کہا نبی نے کہ دیکھو تم سے تو یہی امید ہے کہ اگر تمہارے لیے لکھ دیا جائے یعنی لازم کر دیا جائے لڑنا یعنی جنگ کرنا، تو ایسا نہ ہو کہ تم لڑنے سے انکار کر ڈالو، یہی توقع ہے تم سے کہ تم انکار کر جاؤ گے. اور ان لوگوں نے کہا وما لنا اللہ مقابلا فی سبیل اللہ، ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہیں لڑیں گے. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، یقیناً ہم نکال دیے گئے ہیں اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے. اب دیکھیے یہ واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا اس کے مخاطبین جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے کون ہے؟ صحابہ. ان کو بھی ان کے گھروں سے نکالا گیا، بیٹوں سے دور کیا گیا، اولادوں سے دور کیا گیا، اب ان کے لیے جنگ کا حکم آ رہا ہے، تو اب ڈٹے رہنے استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے، اس کے لیے واقعہ سنایا جا رہا ہے. تو کہنے لگے وہ لوگ کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے اللہ کے نام، ہمیں تو ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بیٹوں سے دور کر دیا گیا. فلما كتب عليهم القتال، پھر جب ان پر جنگ کرنا فرض کیا گیا، تولوا الا قليلا منهم، تو سارے کے سارے پھر گئے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے ان میں سے. والله عليم بالظالمين، اور اللہ خوب جانتا ہے ظلم کرنے والوں کو. اب یہ ایک آیت میں واقعہ پورا بیان، یہ ہوئے کہ اس کی ایک آؤٹ لائن آ گئی، ایک بہت ہی مختصر سمری آپ اس کو کہہ لیں، اگلی آیات سے اس واقعے کو کھولا گیا ہے. تو یہ ہوا کہ آگے چل کے ہم پڑھیں ان شاء اللہ تعالیٰ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی ایک آیت میں ان کی نافرمانی کا ذکر کر دیا کہ عظیم اکثریت کا حال کیا ہوا، کہ جب قتال فرض کیا گیا تو انہوں نے قتال سے انکار کر ڈالا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ چند اہل ایمان ہی باقی بچے، باقی لوگ یقیناً سزا کے مستحق قرار دیے گئے ہوں گے. اللہ علیم بالظالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالمین سے خوب واقف ہے. یہاں پہ ایک دو تین منٹ کا بریک لیتے ہیں، ان شاء اللہ آج ہم اپنے برابر کے ساتھیوں سے تعارف حاصل کر لیں، پھر ان شاء اللہ اس واقعے کی مزید تفصیل اس کے بعد پڑھیں گے.
اچھا، اب گرمی ہے تو ہمارا بچہ اور زیادہ ہے اس کے وجہ سے ہم اس کو مشورہ کر دیں گے
تعلق ہو گیا آپ لوگوں کا. جزاکم اللہ خیر. آئیے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبیهم, اور کہا ان سے ان کے نبی نے, ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, بے شک اللہ نے مقرر فرمایا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. اکثر یہ دو الفاظ گڑبڑ ہو جاتے ہیں. طالوت اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ جالوت. ٹھیک ہے, تالوت یہ نیک آدمی تھے اور جالوت مشرکین اور دشمن کے لشکر کا ذکر سردار تھا, جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, بے شک اللہ نے مقرر فرمایا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. قالوا, انہوں نے کہا, انا یکون له الملک علینا, کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بادشاہت ہم پر, ونحن احق بالملک منہ, جبکہ ہم زیادہ حقدار بادشاہی کے اس سے, ولم یؤت ساعۃ من المال, اور نہیں دی گئی اسے وسعت مال کی. اب نبی کہہ رہے کہ اس کو مقرر کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر آگے فل سٹاپ ہو چکا. جب کوئی بات اللہ کی طرف سے آ گئی ہے اس کے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ گئی, تو پھر عقل ایک طرف رہے. ماننے کے بعد کوئی حکمت تلاش کرنا ایک الگ بات ہے. لگیے کہ نا عقل میں آئے گی, سمجھ میں آئے گی, تب مانیں گے, تو ایمان گیا حق سے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا, نبی نے فرما دیا کہ بے شک اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے طالوت کو بادشاہ. بات ختم ہوگی. لوگوں نے کیا کہا؟ اب اعتراض آنا شروع ہو گئے. اب یہ اعتراض ہے ایک مادہ پرستانہ سوچ والے افراد کا, جو دنیا کے مال و اسباب ہی کی بنیاد پر لوگوں کی اونچ یا نیچ کا فیصلہ کرتے, اونچے نیچے ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کو بادشاہت ہم پر کیسے مل سکتی ہے, ہم تو زیادہ حقدار ہیں اس کے مقابلے میں, اس کے بعد تو مال ہی نہیں. یہ ہے انداز مادہ پرستانہ سوچ رکھنے والوں کا. اور بدقسمتی سے آج امت کا دور زوال ہے, ہمارے معیارات بھی کچھ ایسے ہی بن گئے. کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو ہم اس کو اونچا سمجھتے ہیں, مال نہ ہو تو گھٹیا اور ادنا سمجھتے ہیں اس کو. یہ مرغوبیت بھی ہو جاتی ہے اور محدودیت عقل کی یہ بھی ہو جاتی ہے. جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا معیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرے. حجر الوداع کا خطبہ آپ کو یاد ہوگا، کسی عربی کو کسی آدمی پر، کسی آدمی کو کسی عربی پر، کسی گوری کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی. حدیث میں آدھا بخاری شریف کی لوگ جو ہے جب رشتے طے کرتے ہیں نکاح کے حوالے سے تو چار باتوں کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، خاندان کو دیکھتے ہیں، مال کو دیکھتے ہیں، اور یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سیرت و کردار کو. ہمارے تو خیر دیکھا نہیں جاتا اس کو، صحیح معیارات ڈفرینٹ ہو گئے. تو کہا آپ سیرت و کردار کو دینداری کو ترجیح دیا. یہ ہے ہمارے دین کا معیار. لیکن دنیا پرستانہ سوچ رکھنے والوں کا معیار کیا ہوتا ہے؟ مال اور اسباب زیادہ ہے تو اس کو اونچا سمجھا، نہیں ہے تو اس کو بڑا گھٹیا اپنا سمجھا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک دعوت میں انوائٹڈ تھے تو پہنچے وہاں پر بڑے سادہ سے لباس میں، تو دربان نے روک دیا، کہا نہیں آپ تو اس میں انوائٹڈ ہو سکتے، آپ تو انوائٹڈ نہیں ہو سکتے، آپ کا تو بڑا ہی معمولی سا لباس ہے، یہ تو مالداروں کی جماعت. بولے بھائی مجھے انوائٹ کیا گیا، نہیں کوئی نہیں سکتا، آپ آ نہیں سکتے اس کے اندر، آپ کی حیثیت کیا، آپ بیچتے کیا ادھر. جسے آج ہمارے انداز ہوتے اس طرح کے الفاظ کہنے کا. شیخ سعدی گھر پہ گئے، کپڑے تبدیل کیے، شجوڑا بھی تھا، پہن کر آ گئے. تو پہن کر دربان نے سلوٹ مارا ان کو، سر پلیز کمیں اندر آئے. اور جب کھانا شروع ہوا تو کیا انہوں نے اپنے کپڑوں پہ کھانا دینا شروع کر دیا، بھائی کھاؤ تمہاری دعوت ہے، تمہاری دعوت ہے، میری دعوت تو نہیں. یہ آج ہمارے معیار. اور معذرت کے ساتھ آج ہمارے جو مولوی ذرا دو چار انگریزی کے الفاظ بول دینا ایسے امپریسڈ ہوتے لوگ جس کی کوئی حد نہیں. اور وہ بیچارہ کتنی اچھی بات کر لے اگر انگریزی کے دو الفاظ بھی بول سکتا تو لوگ کہتے بے وقوف جائے. تو اس پر کسی صاحب نے کہا بالکل اچھا لگتا ہے مجھے جملہ، وہ میں انگریزی میں کہتا ہوں کہ فی الحال اردو میں کر رہا ہوں. کہا اگر انگریزی ہی معیار ٹھہری کسی کے قابل ہونے کی کہ اس کو قابل سمجھا جائے، تو لندن اور نیو یارک کی سڑکوں پر جو جھاڑو دینے والے ہوں گے نا وہ زیادہ کوالیفائڈ ہوں گے، وہ زیادہ معاف کیجیے وہ زیادہ منہ ٹیڑھا کر کے اور زیادہ فلوئنسی کے بارے میں بول لیں گے اگر یہ معیار ٹھہرا تو. یہ ہے مرغوبیت، یہ ذہن کی مرغوبیت کا بھی نام ہے. اور یہ دنیا داروں کے انداز ہے کہ ان کا اس طرح کے معاملات کی بنیاد پر کسی کو اونچا نیچا سمجھنے کی کوشش کریں. وہی جھلک یہاں پر بھی کہ میں اس کو تو مان نہیں میرا، یہ اعتراض ان کی طرف سے آئے. اب دیکھیں نبی کیا جواب دے رہے ہیں. قال ان اللہ اصطفاہ علیہ، دیکھیں پھر اللہ کی طرف نسبت کی، یہ بہت قیمتی بات ہے. ان اللہ قد بعث لکم، پہلے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا مان لو اس کو، اب کہہ رہے ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے چن لیا تم لوگوں پر. وزادہم بسطۃً فی العلم والجسم، اور اللہ نے اس کو کشادگی عطا فرمائی علم میں بھی اور جسم میں. یہ پری کوشش دے کر اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے. اس کے پاس علم بھی ہے اس طرح کے معاملات کے لیے، اس سے پھر تالاری کرنی، اور جسمانی قوت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی. اسی سے وہ جو ایچ آر ریکروٹ کرنے کے لیے جو پرنسپل درکار ہوتے ہیں اس کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ جو اسائنمنٹ آپ یہ ٹاسک کسی کو دینا چاہ رہے ہیں، نمبر ایک اس کے پاس اس کی نالج ہونی چاہیے، نمبر دو اس کے پاس اسکلز جو بھی ریکوائرڈ ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ وہ پرفارم کر سکے. اور ایک اور چیز ہے وہ ایک اور مقام پر آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے نا، جو وہ کنویں کے پاس دو عورتیں دو لڑکیاں پانی پلا رہے کے لیے کھڑی تھیں انتظار میں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا تھا، یاد ہوگا آپ کو واقعہ. تو ایک بیٹی نے جا کے اپنے ابا جان سے کیا کہا تھا کہ یہ تو انہ قوی الامین، ابا جان آپ جس کو بھی اجرت پہ رکھیں اسے قوی مضبوط بھی ہونا چاہیے اور امین بھی ہونا چاہیے، ورنہ پتہ چلا کہ پروفیشنل بندہ بڑا کوالیفائڈ ہے لیکن ساتھ یہ بڑا کلیور مائنڈیڈ بھی ہے، چیٹر بھی ہے، تو کیا ہوگا ہم سب کو بتائیں. اور بڑے بڑے اداروں کو ڈبونے کے اندر بڑے بڑے پروفیشنلز کا ہاتھ ہوتا ہے، قابل ہوتا ہے. تو امانت بھی ہونی چاہیے اس کے اندر، تو نالج بھی ہو، کیلیبر اور اسکلس بھی ہو اس کے پاس، اور امین بھی ہونا چاہیے. یہ وہ اصول ہے مینجمنٹ کے، ایچ آر وغیرہ ایٹسٹرا کے، جو قرآن حکیم نے گویا کہ ہمیں دیے ہیں. لیکن قرآن مینجمنٹ کی کتاب ایچ آر کی کتاب نہیں ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس، اس کے تحت یہ چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھا جائے. بہرحال فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو علم میں کشادگی دی ہے، جسم میں بھی کشادگی عطا فرمائی ہے، واللہ یؤتیم الملک من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنے ملک کی بادشاہ کے اختیار میں سے کچھ عطا فرما دیتا ہے، اللہ کا فیصلہ جو چاہے فیصلہ کرے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ وقال لهم، اور کہا ان کے نبی نے ان لوگوں سے، نبیہم ان کے نبی نے، ان آیت ملکہ، بے شک ان کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی، ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس آ جائے گا ایک تابوت یعنی صندوق، فیہ سکینت من ربکم، اس میں سکینت ہوگی تمہارے رب کی طرف سے، وبقیت مما ترک آل موسی و آل ہارون، اور بقیت چیزیں ہوں گی جسے چھوڑ گئے آل موسی اور آل ہارون، تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ اب ایک اور لوگوں کے اطمینان قلب کے لیے نشانی بیان ہو رہی، لوگوں کے اطمینان قلب کے لیے، دیکھو اسے اللہ نے مقرر کیا ہے، ایک نشانی کیا ہوگی، اس کی سرکردگی میں تم جب آگے بڑھو گے تو تمہارا ایک صندوق تابوت سکینہ، یہ مشہور نام اس طرح اردو کی تفاصیل میں پڑھیں گے، وہ تابوت سکینہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ برسہ برس سے جنگوں کا سلسلہ ان کے پہلے رہا تھا، پہلے کبھی ان کی نافرمانی ہوئی، یہ پٹتے رہے اور ان کی چیزیں اٹھا اٹھا کر لوگ لے گئے، جن میں تابوت سکینہ بھی تھا، جس میں جیسا کہ قرآن کے الفاظ ہے کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی کی چند چیزیں تھیں۔ آل اولاد کو نہیں کہتے، آل پیروکاروں کو کہتے، پیروی کرنے والے، آل فرعون کا مطلب جو حرف کیے گئے فرعون کی اولاد نہیں، اس کی پیروی کرنے والے، آل محمد کون ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے اللہ ہم شامل فرمائے، فرما برداری کرنے والے ہوں، فرما برداری تیار کرنے والے ہوں، بڑا نا فرمانوں سے اللہ کے نبی اعلان برات کر چکے، پتا مرغب عن سنتی فلیس منی، یہ بخاری شریف کے الفاظ آپ نے فرمایا، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، جہاں حکم آ گیا نبی کا بات ختم ہو، جس کی تلقین فرما گئے کہ یہ کرو کرو اور پلا پلا چیزیں نہ کرو، وہاں پہ سرینڈر کرنا اپنے آپ کو، بڑا مرغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال تو آل موسیٰ آل ہارون کی چھوڑی ہوئی چند چیز، کیا چھوڑی ہوئی چیزیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں وہ تورات کے نسخے بھی تھے، وہ عصا کا معاملہ بھی، اور دیگر اس طرح کی کوئی متبرک قسم کی چیزیں ہوں گی، اللہ اعلم۔ تو وہ صندوق جا چکا تھا۔ ایک علامت ان کے بادشاہ مقرر ہونے کی کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوئی ہوگی کہ ان کے دور میں تابوت میں واپس مل جائے گا، آگے فرمایا کہ تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا کر لے آئیں گے۔ پھر کیا ہوا کہ جس قوم نے لے لیا تھا ان سے تابوت، چھین کر لے گئے تھے، اس قوم میں کوئی وبا پھیل گئی، اللہ کی مشیت کا معاملہ، انہیں احساس ہو کر کسی کی چیز اٹھا کر لیا، اس کی منحوسیت کی وجہ سے معاملہ ہو رہا ہے، انہوں نے بیل گاڑی پر کب اس کو ہانک دیا، نکال دیا اپنے علاقے سے۔ اب جب انہوں نے ہانکا تو باقی آ کے اللہ کے الفاظ ہے، فرشتے لے آئیں گے، فرشتے ہانک کر ادھر لے آئے، اور یہ تابوت ان کو واپس بھی مل گیا۔ تو یہ لوگوں کے اطمینان قلب کے لیے ہوا کہ ان میں تمہارا تابوت واپس مل جائے گا۔ ان نتی رانی کے لہٰ لکم، بے شک اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے، ان کن تو مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، ان کی یہ صفات ہیں اور ان کی یہ برکات ہیں، یہ سارا اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر ہوا ہے، جو جناب تالوت کے حوالے سے بات بیان ہوئی۔ اب اس کے بعد یہ لشکر تیار ہے، قرآن حکیم واقعات کو کہانی کے طور پر بیان نہیں کرتا، بلکہ جو اس کے وہ حصے جو متعلق ہوتے ہیں ہماری سبق آموزی کے ساتھ، اس کو قرآن حکیم بیان کرتا ہے۔ اب کتنی فوج تھی، کیا ہوا کیا نہیں، کچھ تفصیل بیان نہیں، سیدھا فوج کشی کا معاملہ، لشکر کی تیاری کا معاملہ، اس مرحلے کی گفتگو اب اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ فرمایا فلما فصل طالوت بالجنودی، فصل طالوت نکلے فوجوں کے ساتھ، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں آزمائے گا ایک نہر کے ساتھ، راہ میں ایک پانی کی نہر آ گئی، اس کو کراس بھی کرنا تھا، آزمائش شروع ہو گئی۔ فمن شرب منہ، تو جس نے پانی پیا اس سے مراد سیر ہو کر، فلیس منی، تو وہ مجھ سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جس نے اس میں سے نہیں چکھا تو وہ بے شک مجھ میں سے ہوگا، مجھ سے ہوگا، میرا تعلق اس سے ہوگا۔ الا من غسلہ فغرفتا بیدہ، مگر یہ بھی چلو بھرے ایک چلو اپنے ہاتھ سے، چلو بھر پانی پی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جو خوب سیر ہو کر پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ اب یہ زیادہ خطرناک آزمائش، ایک چیز موجود بھی ہے، ضرورت بھی ہے، بس چلو بھر لینا، یہ زیادہ آزمائش خطرناک۔ فشریبوا منہ الا قلیلا منہم، پھر اس سب نے پی لیا اس نہر سے سوائے چند لوگوں کے ان میں سے۔ اب کیا ہوا، یہ انداز ہے اصل میں کسی بھی فوج کے کمانڈر کا یا ہیڈ کا، جب جنگ کا میدان آتا ہے، مرحلہ آتا ہے، تو وہ اپنے فوج کے مورال کو چیک کرنا چاہتا ہے، بوسٹ بھی کرتا ہے، چیک بھی کرتا ہے اس کو، تاکہ جب تصادم کا معاملہ آئے تو کھڑے کھوٹوں کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہو، اگر کھوٹے سکے ساتھ لے کر جائے اور ان پر اعتماد کر لے تو منہ کی کھائے گا۔ تو ہر جرنیل ہے یا سپہ سالار ہے یا آرمی چیف ہے، کمانڈر چیف ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ اپنی فوج کا مورال چیک کرتا ہے کہ کس لیول پر میری فوج کھڑی۔ وہ ڈسپلن دیکھنا چاہ رہے تھے جناب تالوت، اب ڈسپلن کا تقاضا کیا، تالوت اس وقت امیر ہے لشکر، جو حکم دے اس کو مانے اور اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ تب کیا ہوا، جناب تالوت نے کہا دیکھو نہر تو آ گئی، اس کو کراس بھی کرنا تھا، آگے شکرا رہا ہے، اب اس میں سے جس نے شہروں میں پانی پیا وہ تو مجھ سے نہیں، اور جس نے چلو بھر پی گیا کوئی حرج کی بات نہیں، وہ مجھ میں سے ہوگا۔ اب کیا ہوا، سارے کے سارے پی گئے سوائے چند ایک۔ آگے فرمایا فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، پر جب عبور کر لیا انہوں نے اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس نہر کو، قالوا تو وہ کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، کہ نہیں ہے طاقت ہمارے اندر آج لڑنے کی جالوت سے اور اس کی فوج کے ساتھ۔ یہ کس کا قول ہوا، نہیں جو پانی پی گئے، کہ آج ہماری کوئی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے جالوت کے لشکر کے مقابلے۔ جالوت کون ہے، دشمن لشکر کا جو سردار، ٹھیک ہے۔ قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، ایمان والوں کا بھیا، یہ کون ہوں گے جنہوں نے چلو بھر سے زیادہ نہیں پیا ہوگا۔ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا کہ تھوڑی سی جماعت، چھوٹی سی جماعت ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی، باذن اللہ، اللہ کے حکم، ڈسائڈڈ کرتے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ دو اقوال آ رہے ہیں، پہلا قول کس کا ہے، نافرمانوں کو جو پانی شہر ہو کر پی گئے، ہماری جو طاقت ہی نہیں جناب اس سے جنگ کرنے، اور دوسرا قول ایمان والوں کا جن کا اعتماد کس پر ہے، اللہ پر، کا اللہ پر اعتماد ہے، چھوٹی جماعت بھی بڑی جماعت پر بارہا غالب آئی اللہ کے حکم۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پانی اس کو تو آب حیات کہتے ہیں، زندگی کا آغاز بھی پانی اور زندگی کی بقا کا ذریعہ بھی پانی۔ آدمی شریف پیاسا ہو، سفر میں ہو، پانی مل جائے تو تازہ دم ہو جاتا ہے، ادھر کیا ہوا، یہ پانی نافرمانی میں پیا گیا تو بزدلی پیدا ہو گئی۔ امیر تھا نا، جناب تعلق امیر ہے نا، امیر کی بات ماننا لازم ہے، نافرمانی کرے گا تو گناہ کا معاملہ آئے گا۔ تو وہی پانی جو آب حیات ہے، آغاز زندگی کا باعث اور زندگی کی بقا کا ذریعہ، لیکن جب وہ نافرمانی میں پیا گیا تو بزدلی پیدا ہوئی۔ ایمان والے محفوظ رہے، جن کا توکل کس پر تھا، اللہ پر۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ یہ تاریخ بنی اسرائیل کی بیان ہو رہی، اور خطاب سے صحابہ سے، کون سا بار کا فوراً ذہن میں آتا ہے، ابھی ہم نے بات کی ہے، بدر 313 ایک طرف، 1000 سامنے کھڑے، 313 کے پاس نہ ہونے کے برابر ہتھیار، وہ تو جنگ کی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے، وہ تو تجارت قافلے کے لیے نکلے تھے، جب وہ سفیان کا قافلہ تھا، بعد میں وہ ایمان لائے رضی اللہ عنہ، باقی آج ہے نا بدر، صحیح، تو ادھر تو تیاری ہے نہیں، اور سامنے سے لشکر آ رہا ہے مشرکین کا، وہ ہزار کا لشکر کے کاٹے سے لیس ہو کر، اور سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ بھی، گھوڑے بھی، تلواریں بھی، سب کچھ بھی، فرق کیا تھا، 313 کے پاس ظاہری اسباب نہ ہونے کے برابر تھے، لیکن ان کے ساتھ کون تھا، اللہ، کیونکہ وہ ایمان کا ثبوت پیش کر رہے تھے، اور 1000 کے پاس سب کچھ تھا مگر کیا نہیں تھا، اللہ کی مدد نہیں، کون غالب آیا، چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا کہ چھوٹی جماعت غالب آ گئی بڑی جماعت پر، واللہ مع الصابرین، اور اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ سامنے ہوئے جالوت کے لیے، جالوت کے اور اس کی فوج کے، اب یہاں انہوں نے بریکٹ میں ترجمہ کیا نا، واسطے کا ترجمہ لجالوتا، جالوت کے واسطے اور اس کی فوج کے واسطے، جب آپ رواں ترجمہ کریں گے تو واسطے کے لفظ کی ضرورت نہیں، اور شاید کچھ نوجوانوں کو سمجھ بھی نہ آئے کہ واسطے کا لفظ کہاں تک آ گیا اس میں، تو اس کی ضرورت نہیں. رواں ترجمے میں دیکھیے, میں دوبارہ ترجمہ کر رہا ہوں, ولما برزو لجالوت, جب وہ سامنے ہوئے جالوت کے, بجنودی اور اس کی فوج کے, سمپل ترجمہ ہے. قالو تو دعا کرنے لگے, قول اسی سے قالو ہے. جب اس کے بعد دعائی الفاظ آتے ہیں, اکثر دعائی الفاظ آتے ہیں ربنا کے الفاظ یا اللہم کے الفاظ سے, تو جب ربنا یا دعائیہ کلمات آئیں تو ترجمہ اس قالو کا کیا جائے گا, انہوں نے دعا کی, ربنا اے ہمارے رب, افرغ علینا صبرن, ہم صبر کو ڈال دیں, وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہماری مدد فرما کفار کی قوم کے مقابلے. یہ بہت ہی خوبصورت, بہت ہی قیمتی, بہت ہی پیاری دعائیں ہیں جو اس مقام پر اللہ نے ہمیں سکھائی. دیکھیے ایک توازن کی ضرورت تو ہے, دوا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. اونٹ باندھنا ہے یہ دوا ہے, لیکن توکل اعتماد اس پر اللہ پر کہ وہ اس کی حفاظت کرے, دونوں کو بیلنس کرنے کی ضرورت. ایک انتہا کیا ہے جی, سب کچھ دعاؤں سے ہو جائے گا, دعا کر لے اس. اگر سب کچھ دعاؤں سے ہو جاتا تو اللہ کے نبی مکہ چھوڑتے, طائف کی گلیوں میں خون بہتا, احد کے میدان آپ کے خون مبارک سے رنگین ہوتا, اور 200 صحابہ کی قیمتی جانیں چاہتی. دعائیں کی ہیں, بدر کی رات بھی دعائیں کی ہیں, لیکن دعا سے پہلے جو کچھ لا کے ڈال دیا, صفحے بنا دی, یہی بتا دیا فلاں یہاں قتل ہوگا, فلاں یہاں قتل ہوگا, مشرقین میں سے سارے صفحے بنا دیا آپ نے صحابہ کی, پھر اب پوری رات دعا دی گئی, اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ یہ مٹھی پر جب مہنگی مہنگی میری کمائی ہے 15 برس کی, تیری جھولی میں لا کے ڈال دی, تیرے سامنے لا کے ڈال دی. اگر آج تو نے ان کی مدد نہیں فرمائی تو اللہ کل تیری عبادت کرنے والا کوئی زمین پر نہیں. الفاظ دیکھتے ذرا دعا اور دعائیں دیتی اللہ کے رسول نے, اللہ کی مدد آئی. تو ایک انتہا کہ جی سب کچھ دعاؤں سے ہو جائے, دوسری انتہا کیا ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہمارے پاس, انفراسٹرکچر نہیں ہمارے پاس, ایک کانوں بھی بیٹھ چکی ہے ہماری, یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, یہ سب کچھ ہو جائے اور اللہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو فائدہ ہے. تو توازن کیا ہے کہ دوا کریں, اسباب اختیار کریں اپنی ممکنہ حد تک, لیکن توکل مسبب الاسباب پر, اس کے ساتھ رابطے کی مضبوطی, دعا یہ ضروری ہے. ربنا افرغ علینا صبرا, اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے, وثبت اقدامنا, ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور کفار کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. فہزموہم باذن اللہ, چنانچہ شکست دی ان کو یعنی ان اہل ایمان نے ان کفار کو اللہ کے حکم سے. دیکھیں پھر دوسری مرتبہ آیا اللہ کے حکم سے, یہ تمہارے قوت بازو کو کمال لے, تکبر میں نہ آ جانا کبھی کچھ ملنے پر, کوئی فتح مل گئی, کامیابی مل گئی, نہیں, باذن اللہ سب اللہ کے حکم سے. وقتل داؤد جالوتا, اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو, قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو. یہاں غور کیجئے گا قرآن کے ٹیکسٹ پر, جس کو ہم کہتے ہیں نا تجوید کی اہمیت کیا ہے, قرآن کو درست پڑھنا اس کی اہمیت کیا ہے. اگر کوئی پڑھ دے وقتل استغفر اللہ داؤد جالوت, اگر کوئی اس طرح پڑھ دے, جالوت پر جو زبر ہے وہ داؤد پر آ جائے, اور داؤد پر جو پیش ہے وہ جالوت پر چلی جائے, استغفر اللہ, اور کوئی پڑھ دے وقت اعلیٰ داؤد جالوت, تو ترجمہ ہوگا جالوت نے قتل کیا داؤد کو. ہمارا بھی ہمیں آتی نہیں, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہاں کا غلطی ہو رہی, تو بہتر ہے کہ ڈائریکٹ طریقہ یہ ہے, یا تو انڈائریکٹ ہے کہ عربی سیکھیں, سیکھنی چاہیے وہ بھی, اللہ ہم سے تو پوچھیں گے جنہوں نے انگریزی سیکھ لی, اور پتہ نہیں کون کون سی لینگویج ہم لوگ سیکھتے رہے ہیں, سیکھتے ہیں, اللہ عربی کے متعلق بھی پڑھے لکھے لوگوں سے کم ہم سے ضرور سوال کریں. اب کسی کو اس جملے سے ڈر لگتا ہے تو لگے بھی اچھی بات, آگ سے ڈر لگتا ہے تو آگ سے بچتے ہیں نا, کہ ہاتھ جل جائے گا تبھی تو ہاتھ دور رکھتے ہیں نا, تو اللہ کرے کہ ڈر لگے, اور ڈر لگ رہا ہے تو بھائی پھر آئیے سیکھیں اللہ کا نام لے کر, کوشش کریں. تو ایک بار انڈائریکٹ ڈرے کیا ہے, اپنی تجویز کی درستگی کی کوشش, توجہ پہلے بھی دلائی, آج ایک دفعہ پھر دلا دی, آپ کو کہاں سے کہاں مفہوم چلا جاتا ہے, اگر پیش ادھر ہو جائے ضرور ادھر ہو جائے. وہ قتل داؤد جالوت, اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو, وہ آتا اللہ الملک, اور اللہ نے ان کو بادشاہی عطا فرمائی. اب حضرت داؤد علیہ السلام یہ بھی بنی اسرائیل کے تسلسل میں ہے, یعنی وہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, پھر اسی تسلسل میں آگے جناب داؤد علیہ السلام بھی ہیں, بہت بڑی بادشاہت بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی. وہ اس لشکر میں تھے تالوت کے, اور وہ بکرے بھی چراتے تھے اور بھی وہ کام کرتے تھے, بھیڑے بھی سنبھالتے تھے. تو ایک ان کا ہوتا تھا, ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے انداز سے بیان کرتے ہیں کہ گوپیا وہ چلاتے تھے. وہ کیا تھی, رسی باندھی, رسی لی اور اس کے کونے میں پتھر, اور اس کو گھما کے مارا تو شکار کر دیا کسی جانور کو, مار ڈالا اس کو. تو اب یہ جب جالوب نکلا ہے غرض آہن, آہن کہتے ہیں اس کو لوہے کو, پورے ہجوم پر اس کے دبا چڑھاؤ ہے, اتنا محفوظ طریقے بنا, ایک آنکھ اس کی کھلی. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی آنکھ کا نشان لے کے وہ گوبیا کو گھمایا, پتھر سیدھا اس کی آنکھ میں جا کے رکھا, پھاڑ دیا اس کے رقص کو. یہ ہے جو داؤد علیہ السلام نے قتل کیا جالوت کو. وآتا اللہ ملک, اللہ نے ان کو ملک کی بادشاہت میں سے حصہ عطا کیا, والحکمہ اور حکمت بھی عطا فرمائی, دانائی کی بات ہے. وعلمہ مما یشاء, اور جو اللہ نے چاہا انہیں سکھایا, نبوت سے بھی سرفراز فرمایا. اس کے بعد بڑی پیاری بات آ رہی ہے, یہ حکمت کیا تھی, فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا, اس کی کیا حکمتیں ہیں. فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ, اگر نہ ہوتا دفع کرنا, اچھا اردو میں ہم دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں, دفع کرنا دور کرنا, پھر رفع کرنا, تکلیف رفع ہو گئی, وہ اصل دفع ہے ادھر, تو دور کرنے کے معنی. اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ دور کرتا, ہٹا دیتا, بلکہ صحیح تک ترجمہ ہوگا, اچھا لفظ ہوگا ہٹانا, اگر ایسا نہ ہوتا کہ اللہ ہٹا دیتا لوگوں کو, ان میں بعض کو بعض کے ذریعے سے, لفسدت الارض, تو یقین زمین میں فساد برپا ہوتا. یعنی بعض کو بعض کے ذریعے اگر اللہ نہ ہٹائے تو زمین میں فساد ہی فساد ہو جائے. ہمارے محاورہ مشہور ہے, اللہ ہر دور میں فرعون کے لیے کس کو کھڑا کرتا ہے, ایک موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے. ایک تو موسیٰ وہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, ابھی محاورتن ہے, ہر ظالم و جابر کے خاتمے کے لیے اللہ کسی نہ کسی کو کھڑا کرتا ہے. تو یہ اللہ کی مشیت, اللہ نے پوری زمین اور پوری کائنات کا نظام چلانا ہے. تو اگر یہ نہ ہوتا کہ کچھ لوگ کچھ لوگوں کو ہٹائیں, اگر ایسا نہ ہوتا زمین کب کا کب کی فساد کا کی مکمل طور پر آماد کا بن جائے. اب اللہ کی دیکھی پلاننگ, قرآن حکیم مکی صورت میں پڑھیں گے, اللہ نے قوم عاد کو مٹایا, قوم سمود کو مٹایا, قوم لوط کو مٹایا, آل فرعون کو اللہ نے غرق کیا. ہوا نا کیوں, تاکہ دنیا کو پاک کیا جائے اس طرح کے ناسوروں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, مشرکین کے سردار کھڑے, اس کے بعد جد بہت بڑھتی ہے, اقتدار کا مرحلہ آتا ہے, بڑے بڑے سردار بدر میں مارے جاتے ہیں. تو یہ وہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس طریقے سے ختم کیا. اچھا یہ واقعات اللہ نے بار بار قرآن میں بیان کی, کیوں ہر دور میں کوئی فرعون کھڑا ہوگا, خدائی کا دعویٰ لے کر کھڑا ہوگا. اب یو ایس ایس آر نام کی کوئی شہ زمین پر موجود ہے, کوئی سوچ بھی سکتا تھا 50 برس پہلے جس کا یہ اثر ہوگا, موجود نہیں سکتی. اب بدقسمتی کہ ہر آنے والا سمجھتا میں طاقتور ہوں, پچھلے سے میری کرسی مضبوط ہے, کوئی غلط حاصل نہیں کر. اچھا کچھ ایسا بھی ہے, یہ تاریخ کی جو واقعات قرآن نے بیان کیے, کبھی شاید ہمارے بھی ذہن میں آتا ہوگا, کمزور لوگ ہوں گے, ٹیکنالوجی نہیں ہوگی ان کے پاس, اے گئے گزرے لوگوں کے برباد ہو گئے, زلزلہ پروف عمارتیں نہیں بنا سکے ہوں گے, اس سے شاید زلزلہ آگے ختم ہو گئے ہوں گے. وہ بے وقوف نہیں تھے, اچھا خاصے دماغ رکھنے والے لوگ. آپ نے سنا ہوگا اور دیکھے بھی ہوگی شاید اس لوگوں نے, فرعون کے جو پیرامڈز ہیں 2.6 ملین پتھر اس میں استعمال ہو, 26 لاکھ بڑے بڑے پتھر, کہاں سے آ گئے, وہ کٹنگ کیسے ہوگی, اس کا پلان کس نے بنایا ہوگا, اوپر لے کے کیسے گئے ہوں گے, ان کو جوڑا کیسے ہوگا, میں شیر تو دیکھا اس کا, کیا تھا ان کے پاس. وہ پہاڑوں میں تراش تراش کر باغی اور محلات بنانے والی قومیں کہاں گئی, ایسے کہ بے وقوف تھے. تاریخ میں فلسفہ ہے جس کو ایک تقویت ملتی ہے اس بات, وہ فلسفہ یہ ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا, ٹیکنالوجی اپنی انتہا کو گئی ہے اور ختم, یہ فلسفہ ہے تاریخ کے اندر. واللہ عالم کی اتنی صداقت, لیکن دل کو لگتی ہے جب ان کی تباہی کے آثار قرآن بیان کرتا ہے. موئن جو دوڑو موئن دوڑو, ہم نے اس کو پکنک پوائنٹ بنا دیا, کہتے ہیں جی 5000 سال پرانی تاریخ ہے, کیا تھا جی یہ سویلائزیشن, تو یہ تھا وہ تھا. تو بقول اللہ مقصود کے غالباً یہ بات پہلے بھی آئی ہوگی کہ ٹنوں کے حساب سے سویلائزیشن تو دریافت کر لی ہم نے, ٹنوں کے حساب سے سویلائزیشن تو دریافت کر لی, وہاں سے چھٹان بھر بھی عبرت حاصل کرنے کو تیار نہیں. ہوا کیا ان کے ساتھ, زمین کے نیچے چلے گئے تھے, ہوا کیا ان کے ساتھ, اتنے بہترین لوگ تھے, ان کا مافی سسٹم تھا, اسٹاکس کے ویئر ہاؤسز موجود تھے, اور پورٹس کا سسٹم موجود تھا, ڈرینیج سسٹم موجود تھا, اور ہاسپٹلس کا سسٹم یہ تھا اور وہ تھا, فلا 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 اور بلا بلا بلا, پتا نہیں کیا کچھ. تو کیا ہوا ان کے ساتھ, کیا بے وقوف تھے وہ, اچھا ضمن ایک نقطہ بات آ گئی نا مجھے ڈالا ایک ضمنی نقطہ سمجھیے. آج جب لوگوں کے سامنے بیاض بیان ہوتی ہے حدیث میں بات لکھی ہے فوراً چہرے بگڑتے ہیں. ہماری بات نہیں, میں معاشرے کی بات کرتا ہوں. حدیث تو ڈیبیٹیبل ہوتی ہے نا, حدیث میں ڈاؤٹ ہے ایسا ہے ویسا ہے. اور جب تاریخ کی بات ہوتی ہے موئن دوڑوں میں یہ نکل آیا 5000 سالہ پرانی تاریخ, ہڑپا میں یہ نکل آیا 5000 سالہ پرانی تاریخ, ہندوستان کی 5000 سالہ پرانی تاریخ. اور بھائی اللہ کے رسول کی احادیث کتنے برس پرانی, 1400 برس پہلے کی بات. اور تم ان کے اسکرپچرز نکال رہے ہو, ان کی رائٹنگ کو دریافت کر رہے ہو اور اس کو تم جو ہے وہ ری رائٹ کرا رہے ہو اور سمجھ رہے. یہ تو بغیر آپ سے بن کے سب کو ہی ماننے 5000 سال پرانی بات ہے اور 1400 برس پہلے کی بات ماننے میں جان جاری. جبکہ 1400 برس پہلے کی جو بات ہے اس کے لیے اوتھینٹک ذرائع موجود ہے ویریفیکیشن کے, اور غیر مسلم بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ ذرائع تاریخ انسانی میں کسی قوم کے پاس نہیں جو مسلمانوں کے پاس ہیں حدیث کی ویریفیکیشن کی, جس میں ایک بہت مشہور علم ہے اسماء الرجال کا, راویوں کے حالات زندگی کا. عجیب سی بات, خیر ہم دور چلے گئے. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ ہر دور کے ظالم و جابر کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے اہتمام فرمایا ہے. یہ حکمت ہے, ورنہ تو زمین جو ہے کب کی آماجگاہ بن چکی ہوتی مکمل فساد کی. مکمل فساد کی آماجگاہ نہیں بنی. ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فضل فرمانے والا ہے جہان والوں پر. کیا فضل اللہ کا؟ اللہ ایک حد تک, حضرت علی فرماتے رضی اللہ عنہ, اللہ کفر کی حکومت تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اللہ ظلم کی حکومت کو برداشت نہیں کر سکتا. اللہ فضل فرماتا ہے, کفر کا انجام وہ بدبخت ادھر دیکھ لے گا کہ ادھر بچ بھی گیا. ظلم کا انجام اللہ اس دنیا میں بھی دکھاتا ہے انسان. وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ, لیکن اللہ بڑے فضل فرمانے والا ہے جہان والوں پر. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ, اے نبی یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ پر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ, یعنی مقصد کے ساتھ, با مقصد طور پر. یعنی کہ یہ واقعات کا بیان جو کہ برسوں پہلے کے, صدیوں پہلے کے ہیں, ان کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں. تبھی تو یہ واقعات آپ اتنے صدیوں پرانے بیان کر رہے ہیں کہ آپ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, یہ سب رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ان کو, ان میں سے بعض کو بعض پر. کیا کیا فضیلت؟ چند ایک کا بیان. مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهَ, ان میں سے کچھ وہ ہیں جس سے اللہ نے کلام فرمایا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَات, اور اللہ نے بعض کے درجات کو بعض پر بلند کیا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, اور ہم نے عطا کیا عیسیٰ اپنے ابن مریم کو واضح دلائل یعنی معجزات. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, اور ہم نے انہیں قوت دی روح القدس یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. پہلی بات اللہ فرما رہے ہیں سارے رسول ہیں, ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. معلوم ہوا کہ درجات کے اعتبار سے بھی کوئی فرق ہے انبیاء اور رسولوں میں. یہ بات کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. مثلا دو فضائل بیان ہوئے, بعض سے اللہ نے کلام فرمایا. اللہ نے کس سے کلام فرمایا؟ موسیٰ علیہ السلام سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عجیب بات ہے, موسیٰ علیہ السلام تو یاد رہتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے طور پر کلام ہو رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں کہاں ہو رہا ہے؟ اس مقام پہ کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں شہر کے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے. یہ انتہا ہے اس کلام اور قربت. باقی دو انسارے فوراً ہمارے ذہن میں آتی, باقی عام نہیں کہ نزول کا معاملہ بھی جنرل, انبیاء کے معاملات میں جنرل معاملہ ہے. ورفع بعضهم درجات, بعض کے درجات بلند کیے, اور خصوصاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزات عطا کیے. مثلاً وہ مٹی کے گارے سے شجر سی بناتے, پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا. کوڑی کا مریض ہوتا وہ اللہ کے حکم سے صحیح کر دیتے تھے. مردہ ہوتا اللہ کے حکم سے وہ اس کو زندگی دے دیا کرتے تھے. کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. یہ ہے بہت قیمتی نقطہ, اللہ کے حکم سے. نبی کا اپنا معاملہ نہیں بلکہ وہ اللہ کے حکم کا ہی پابند ہوتا ہے باذن اللہ, اللہ کے حکم سے. اور ہم نے ان کو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے قوت عطا فرمائی. سراپا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزہ ہے, اللہ کے کلمہ کن سے ان کی پیدائش کا معاملہ ہوا, خاص کلمہ کن سے. اسی طرح ان کو جو معجزات دیے گئے وہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا قدرت کا شاہکار ہے. تو یہ چند باتیں بیان ہوئی. اس زمن میں دو تین باتیں اور آپ کے سامنے عرض کرنی. پہلی بات, اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض کو تنزیل دی رسولوں کو, لیکن ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم رسولوں کے مابین کمپیریزن کرنا شروع کر دیں. حدیث بخاری شریف کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے باہمی ان کا تقابل نہ کرو, کمپیریزن نہ کرنے بیٹھ جاؤ کہ فلاں نے یہ تو فلاں اونچے فلاں نیچے, ایسا نہ کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضی دیکھیے, آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متی, میتھیو انگلش میں کہتے ہیں یونس بن متی پر بھی فضیلت بن گئی. یونس علیہ السلام کو ذکر کیوں کیا؟ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر جلدی چلے گئے تھے, اس کے بعد مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیے گئے تھے, تنبیہ اللہ کی طرف سے آئی تھی. لیکن فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یونس بن متی پر بھی فضیلت مت دینا. یہ عارضی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اس اعتبار سے پہلی بات تو یہ ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی تقابل کرنے سے انبیاء اور رسول کے منع کیا, فرمایا کہ مجھے بھی یونس بن متی پر فضیلت مت دینا. دوسری بات, اگر عام طور پر ہم کسی ڈاکٹر صاحب کے متعلق, کوئی ڈاکٹر ہیں, ان کی اسکلز کیا ہیں, ان کا تجربہ کیا ہے, اس پر گفتگو کرنا چاہیں تو کم سے کم کون کامنٹس دے سکتا ہے؟ جو خود ایٹ لیسٹ ڈاکٹر ہو اور اسے سینئر ہو تو بہت اچھی بات ہے, بلکہ سینئر ہی تو زیادہ اچھی بات ہے, ایسے ہی نا. انجینئر ہوگا تو کم سے کم کون کامنٹس دے گا؟ انجینئر اور سینئر بھی ہوگا. اسی طرح اگر اکاؤنٹنٹ ہے تو کم سے کم اکاؤنٹنٹ, نبی ہو تو کم سے کم نبی ہو, رسول ہو تو کم سے کم رسول, اور خاتم النبیین اور سارے رسولوں کے سردار ہو تو مجالے بھی نہیں. اب اگر ہم لوگ کامنٹس دینے بیٹھیں گے تو گستاخی کر جائیں, ہے کہ نہیں؟ یعنی میں اکاؤنٹنٹ رہا ہوں یا آڈیٹر رہا ہوں, میں کسی ڈاکٹر صاحب کے متعلق گفتگو کرنا شروع کر دوں, آپ سوچیے کیا حال, مطلب میں کیا حاصل کروں گا پھر؟ اور کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے میرے اکاؤنٹس یا آڈٹ کی پروفیشن یا میری کوالیفیکیشن کے اوپر بات کرنا شروع کرے تو وہ میرے ساتھ کیا؟ ہم سب کو وائسی پر اندازہ ہے. اب ایک عام امتی بیٹھ کے رسول اللہ کے مقام کو نام لے بیٹھ رہا ہو رسول اللہ, تو کتنی بڑی گستاخی کا امکان ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھا رہی؟ یہ میں نے کیوں بیان کیا؟ آج ہمارے بحثیں ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, وہ نور و بشر کے چکر میں نہیں جاتا, اس کے اندر علم غیب اتنا کہ اتنا. او بھائی ہو آر یو ٹو میجر, آپ ہیں کون ان کے علم غیب کو ناپنے والے بیٹھنے والے کون ہیں آپ بھائی؟ یو سی, تو آپ یہ جس نے کہ بھائی ان کو وہ مقام ہے جو ہے, جیسے اللہ کے متعلق کہتے ہیں آمنتو باللہ کما ہوا, میں اللہ پر ایمان لایا جیسا کہ اللہ ہے, بیسما و صفات ہی اپنے نام و صفات کے ساتھ ہے نا, ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے جیسے کہ ان کی عظمت ہے. اور ان کی عظمت بہت اچھی بات آئی کہ ڈاکٹر ہے لیکن کامنٹس کون دے؟ کم سے کم سینئر ڈاکٹر. اللہ کے رسول کے اوپر کون؟ اللہ کے رسول کے اوپر فقط اللہ کی ذات ہے, تو اللہ نے جو کچھ بیان فرما دی اس سے بڑی عظمت والی بات نہیں ہو سکتی اس کے رسول کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چلیں گے تو گستاخیوں کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے, معاف کیجیے. یہ ہے وہ جو ہمارے ہاں بحثیں چلتی ہیں اللہ کے رسول کی ذات کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے اس کا حال. کہاں لگے پڑے ہو بھائی؟ ان کا مقام ہے جو کہ ہے, جیسا کہ ہے, اور سب سے بڑھ کر وہ جانتا اللہ سبحانہ ہوگا. ہم چلے ان کے اوپر گفتگو کرنے کے, یہ ہے جس میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, ورنہ عین گستاخی کا امکان پیدا ہو سکتا ہے. آگے چلیے, ایک اور نازک مسئلہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ, اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے وہ لوگ کے جو ان رسولوں کے پیچھے آئے. اچھا, اب یہ قدیم اردو ہے, اب پیچھے کا مطلب بعد میں, ٹھیک ہے, آفٹر, ٹھیک ہے. پچھلی زبانوں میں اگلے پچھلے کو کہتے تھے, پچھلے بعد والوں کو کہتے ہیں, سوری پچھلی اردو میں, معاف کیجیے گا, اگلے پچھلے کو کہتے تھے, پچھلے اگلوں کو کہتے تھے. یہ عجیب لگ رہا ہوگا آپ کو, ٹھیک ہے, کبھی دیکھیے گا قدیم تراجم میں تو پچھلے لوگوں کو کہتے تھے اگلوں میں یہ بات گزری ہے, اور بعد میں آنے والوں کو پچھلے کہہ دیا کرتے تھے. تو یہاں پر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ باہم نہ لڑتے وہ لوگ جو رسولوں کے پیچھے, یعنی رسولوں کے بعد آئے, یہ آفٹر کے لیے ہے. من بعد ما جاءتهم البینات, اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں. ولکن اختلفوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنهم من آمن, بس کچھ تو وہ ہے جو ان میں سے ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ فَقُلْ ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلُوا اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جنگ نہ کرتے باہر نہ لڑتے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ جو کرتا ہے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں دو جملے آپ کو پریشان کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے اللہ چاہتا تو وہ لوگ نہ لڑتے اس میں غلط مفہوم کیا لیا جاتا ہے بتائیں اللہ نے چاہا کہ وہ لڑے یہ ہے جہاں اٹکتی ہے سوئی بہت سے لوگوں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے چاہے پانچ سات منٹ لگ جائیں اور لیکن یہ بہت نازک مسئلہ ہے تو سمجھے گا تنزل سے اسی کا ایک ورژن ہمارے معاشرے میں بھائی نماز پڑھ لو اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے اس میں چھپی ہوئی بات کیا ہے اللہ نہیں چاہ رہا کہ میں نماز پڑھوں اللہ کے بھائی تو یہ بات ایسی نہیں ہے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے ہماری حفاظت فرمائے اس کو سمجھ لیجیے دیکھیے بات یہاں پر کیا ہے کہ رسولوں کے بعد جو لوگ آئے نا ان کے سامنے واضح نشانیاں تو آ گئی اور یہ موضوع پہلے پڑھ چکے ہیں بنی اسرائیل کے زمانے میں ضد کی وجہ سے تکبر آیا تعصب آیا حسد آیا تو پھر وہ انکاری ہو گئے انکاری بھی ہو گئے لڑتے مڑتے بھی رہے حق کو انہوں نے فراموش کر دیا یہ بات تو ہمارے سامنے واضح ہے لیکن اچھا کچھ ایمان لیا کچھ نے انکار کیا یہ بھی الفاظ واضح ہیں یہ جو بات ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ جنگ نہ کرتے اگر اللہ چاہتا تو وہ جنگ نہ کرتے یہ تھوڑا سا پریشان کرتے ہیں اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ ریفر کیجئے گا جن لوگوں نے بھی نوٹس شروع سے لیے الحمدللہ ہم نے پڑھی تھی البقرہ کی آیت نمبر 7 البقرہ کی آیت نمبر 7 میں الفاظ سے ختم اللہ اعلیٰ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو لوگ کہہ سکتے ہیں مہر کس نے لگائی اللہ نے تو میرا قصور تھوڑی ہے وہاں میں نے آپ کو کچھ نکات لکھوائے تھے اللہ کے قانون ہدایت کے ضمن میں البقرہ آیت نمبر 7 کے ضمن میں آپ کو 5 مقامات کے حوالے لکھوائے تھے دوبارہ کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ مصحف یہ آپ کو بعد میں ملے تھے جو لکھنا چاہیں وہ لکھنے اس مقام پر اور امید ہے کہ اس کے بعد کبھی دہرانے کی ضرورت پیش نہیں کہ صرف ریفر بیک کر لیں گے وہ 5 مقامات کیا ہیں ہیڈنگ لگائیں اللہ کا قانون ہدایت ٹھیک پہلا مقام سورہ الشمس میں دوہرا بھی دوں گا انشاءاللہ سورہ الشمس آیت نمبر 8 فالہمھا فجورھا وتقواھا اللہ نے انسان میں برائی کی صلاحیت بھی رکھی اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھی تقوا کی نمبر 2 سورہ دہر آیت نمبر 3 سورہ دہر آیت نمبر 3 انہ ھدیناھ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہدایت کا اب چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے نہ شکر دونوں اختیارات دیے نیکی اور بدی دونوں کے اور چوائس بھی دے دیے جو چاہو کرو یہ سورہ دہر آیت 3 ہو گئی پھر تیسرا سورہ شورا آیت نمبر 13 یہدی الیہ من ینیب اللہ اسے ہدایت دے گا جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا نمبر 4 سورہ صف آیت نمبر 5 فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم جب انہوں نے ٹیڑ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت کرتا ہے سورہ صف آیت نمبر 5 جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کیا اور پانچواں حوالہ ہے سورۃ اللیل آخری پارہ سورۃ اللیل آیت نمبر 5 سے 10 سورۃ اللیل آیت نمبر 5 سے 10 وہاں کیا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى یسر کہتے ہیں آسانی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا یسر تو جس نے مال دیا تقوی کی روش اختیار کی سچائی کی تصدیق کی اس کو آسان راستہ آسان کر دیں گے آسان راستہ کون سا ہے جنت کا اللہ ہم سب کو اس میں جگہ عطا فرمائے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى عُسْر کسے کہتے ہیں مشکل کو جس نے بخل کیا کنجوسی کی بے پرواہ بیٹھا رہا سچائی کا انکار کر ڈالا اس کو مشکل راستہ آسان کر دیں گے مشکل راستہ کون سا ہے جہنم کو وہ آسان کر دیں گے اللہ اس سے ہماری حفاظت کرنا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں پہلا حوالہ سورہ شمس آیت نمبر 8 دوسرا حوالہ سورہ دہر آیت نمبر 3 تیسرا حوالہ سورہ شورا آیت نمبر 13 چوتھا حوالہ سورہ الصف آیت نمبر پانچ اور پانچواں حوالہ سورۃ اللیل آیت نمبر پانچ سے دس. حاصل کیا ہے؟ پہلے حوالے کا حاصل نیکی بدی دونوں کا شعور دیا. دوسرے حوالے کا حاصل چاہو تو نیک بنو چاہو تو بدی کرو، اختیار تمہارا. تیسرے حوالے کا حاصل ہدایت اس کو ملے گی جو رجوع کرے گا. چوتھے حوالے کا حاصل جو خود گمراہی کا فیصلہ کر لے، خود برا بننے کا فیصلہ کر لے، اس کو اسی کی توفیق ملے گی. عجیب لفظ ہے، اسی کی اجازت ملے گی چلنے کے. اور پانچواں، جس طرف جانا چاہوں گے اسی راستے کو آسان کیا جائے. یہ ہے اللہ کا. اچھا، اور بھی آیات ہے قرآن میں، یہ تو میں نے آپ کو سیکوینس میں پانچ بتائی ہیں، اور بھی بہت ساری آیات لیکن کفایت کر جائیں گی اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ. یہ ہے ہدایت کے حوالے سے اللہ کا پیکج. اور کیونکہ زندگی امتحان ہے، امتحان تبھی ہوگا دونوں آپشنز اویلیبل. فرشتوں کا امتحان ہے نہیں، ان کو برائی کا مادہ دیا ہی نہیں، ہمیں دیا گیا اس لیے ہمارا امتحان. فرشتوں کے لیے وہ جنت جہنم کا تصور ہے نہیں، نہ امتحان نہ جنت جہنم، ہمارے لیے کہ دونوں صلاحیتیں نہیں اور دونوں نتیجے بیان کر دیے اللہ تعالی. ٹھیک، اب دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ اس کو توجہ دلا کے پھر اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے وہ لوگ کے جو رسولوں کے بعد ہوئے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں. وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، مانا نہیں. فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، کچھ تو ایمان لے آئے. وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ، کچھ نے انکار کیا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، پھر ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اگر اللہ چاہتا مَا قَتَلُوا، تو وہ باہم نہ لڑتے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، یہ ہے اصل الفاظ. اب لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ بالجبر زبردستی نہیں روکے گا. اگر کوئی لڑنا چاہ رہے تو لڑنے دے گا اللہ تعالیٰ. اگر اللہ بالجبر روک دے تو پھر امتحان نہیں ہو سکے گا. اس کو ایک اور مثال سے سمجھیے، یہ زبان ہم سب کے پاس ہے نا، سچ بولنا چاہیں گے تو اسی زبان سے بولیں گے اور جھوٹ بولنا چاہیں گے تو اسی زبان سے. چوائس کس کے پاس ہے؟ زبان کس نے دی؟ بولنے کی توفیق یا اجازت کون دے گا؟ میں سچ، آپ سچ، ہم سچ بولنا چاہتے ہیں، اس زبان کو بولنے کی توفیق کون دے گا؟ زبان کو استعمال کر کے سچ بولنے کا ارادہ کون کرے گا؟ میں اور آپ. اس زبان کو چلنے یا بولنے کی توفیق کون دے گا؟ اللہ. اس کے بغیر چل سکتی ہے؟ نہیں. تو ارادہ میرا، میں اسی بنیاد پر جواب دوں اللہ سے. اور توفیق کی اجازت کس کی؟ اللہ کی. ایک آدمی جھوٹ بولنا چاہتا ہے، کس زبان سے بولے گا؟ اسی زبان سے. اس زبان کو اس جھوٹ کے موقع پر چلنے کی اجازت کون دے گا؟ اللہ. پکی بات ہے؟ بالکل پکی بات ہے. تو سچ بولنا چاہوں تو اجازت اللہ کی چاہیے، جھوٹ بولنا چاہوں تو اجازت اللہ کی چاہیے، تبھی امتحان ہے. اگر اللہ زبردستی مجھے روک دے کہ نہیں جھوٹ ہی بولے گا یہ شخص، تو پھر امتحان نہیں. آخری مسئلہ سمجھنے، ایک پریشانی اور ہے اس میں. اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنا دے رہے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اس لیے جھوٹ بولنے دے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آزادی دی جو چاہوں کو. لیکن جب میں اور آپ سچ بولیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی اجازت بھی شامل ہوگی اور اللہ کی رضا بھی شامل ہوگی. لیکن ایک شخص جب جھوٹ بولے گا تو اللہ کی اجازت تو ہوگی کیونکہ اللہ نے امتحان لینا اس کا، لیکن اللہ کی رضا شامل نہیں. تو اللہ نے آخر میں کیا کہا آیت کے؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ نے کیا چاہا ہے؟ اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، جو چاہو کرو، لڑتے ہو لڑو، مرتے ہو مرو، تمہارا آپشن ہے. سچ بولنا سچ بولو، جھوٹ بولنا جھوٹ بولو، ایمان لانا ایمان لانا، انکار کرنا ہے انکار کرو. یہ بات واضح ہوئی ہے الحمدللہ. یہ ہے نازک مسئلہ، خاص طور آخری پوائنٹ. سچ بولوں گا تو بھی اجازت اللہ کی لیکن رضا کے ساتھ، جھوٹ بولوں گا تو بھی اجازت اللہ کی لیکن رضا شامل نہیں ہوگی. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور اپنی آیات کا فہم ہم سب کو عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. جی، تنظیم اسلامی کے جو رفقا ہیں ان سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر مل کے جائیے گا برہم بھائی سے، مجھ سے ان شاء اللہ. تمام رفقا تنظیم کے، اگر تھوڑی سی دیر، ان شاء اللہ.
Thank you.